نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حضرات، وہی میرا موضوع چل رہا ہے کئی مہینے سے، آج بھی اسی پر مجھے کچھ عرض کرنا ہے، یعنی اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی کس طریقے سے تربیت کی جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیا اصول اور طریقے بیان فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور موجودہ معاشرہ اور وہ موجودہ معاشرے کا جو طرز عمل اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ اس پر گواہ ہے کہ ہم غافل رہے اس طریقۂ تربیت سے جو قرآن و سنت کے اندر آیا ہے. یا تو ہمیں معلوم نہیں، یا معلوم ہے تو اس کو ہم نے غفلت کی نظر کر دیا، اس لیے یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے. ورنہ اسلامی معاشرہ اتنا پاکیزہ معاشرہ ہے، اس قدر مقدس معاشرہ ہے اور اس قدر بلند اخلاق معاشرہ ہے کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک ایسی بلند اخلاقی، ایسی پاکیزگی اور ایسا تقدس کسی امت کو اور کسی معاشرے کو نہ ملا نہ حاصل. اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو حضرات اس پر عمل کرتے رہے اور ان کا اسلامی اخلاق اللہ نے بلند عطا فرمایا اسی تربیت کی وجہ سے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہیں نہ انہیں تلوار چلانے کی ضرورت پیش آئی، نہ انہیں کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت پیش آئی. ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کا طرز عمل لوگ دیکھتے تھے اور گرویدہ ہو جاتے. یہ آپ نے سنا ہی ہوگا، اگرچہ دشمن اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا اب سے نہیں 5 صدیوں سے جاری ہے اس اسلامی معاشرے کے خلاف. یہ دشمن یہودی اور عیسائی اور اسی قسم کے دوسرے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ تاریخ کو انہوں نے مشق کیا ہے، انہوں نے اسلامی تاریخ کو بگاڑا ہے اور انہوں نے اس تعلیم کے ذریعے جو اسکولوں اور کالجوں سے پہنچ رہی ہے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو بگاڑا ہے. حتیٰ کہ آج ایک اور نعرہ لگ گیا کہ جو بنیاد پرست ہوتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، دہشت گرد وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو. اللہ کا فضل و کرم ہے، ہماری بنیاد ہے اور وہ بنیاد ہماری قرآن و سنت ہے. ہماری بنیاد ہے اور ہماری وہ بنیاد اللہ اور اس کا رسول ہے. جو کہتے ہیں ہمیں بنیاد پرست معلوم ہوتا ہے ان کی کوئی بنیاد نہیں، وہ ہوا پر ہے. ان کی عمارت ایسی ہے جیسے ہوا پر تعمیر کی گئی، ایک جھونکا آئے گا دھڑام سے نیچے گرے گی. ہماری بنیاد اس قدر مضبوط ہے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، قرآن کریم اور سنت کی وجہ سے. کہ یہ بنیاد کبھی ڈھہ نہیں سکتی قیامت تک، یہ اسی طریقے سے مضبوط رہے گی. تو انہوں نے ایک یہ نعرہ چلتا کر دیا، اور ایسے نعرے آتے رہتے ہیں کہ بنیاد پرستی اصل میں دہشت گردی. اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں اور موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو یہ بالکل ایک بگڑی ہوئی چیز سامنے لائے. ہماری بنیاد ہے قرآن و سنت، قرآن و سنت سے زیادہ عدل و انصاف کسی جگہ نہیں. دہشت گردی اور یہ افراتفری بدامنی وہاں پھیلتی ہے جہاں عدل و انصاف نہ ہو. خوب سمجھ لیجیے، جیسے ہمارے ملک میں انصاف حاصل کرنے کے لیے آدمی اگر اپنے 15 سالہ عمر سے کوشش کرے تو موت تک اسے انصاف حاصل نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. عدل و انصاف وہ چیز ہے جو دنیا میں امن و امان قائم کرنے کی ضمانت دیتی ہے. ناانصافی اور عدل پر عمل نہ کرنا یہ یقیناً سبب بنتا ہے بد امنی کا، افراتفری کا، دہشت گردی کا. قرآن کریم تو یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. پانچویں سپارے میں یہ آیت موجود ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے اور اس کی تفسیر بھی دیکھ. تمام ایمان والوں کو قیامت تک کے لیے حکم دیا ہے قرآن کریم نے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. قوامین کہتے ہیں جم جانے والے اور کسی حال میں بھی اپنی جگہ سے ہٹنے نہ والے، نہ ہٹنے والے، وہ قوامین. اتنے مضبوط جم گئے کسی چیز پر جیسے پہاڑ. آندھیاں چلیں، طوفان آئیں، لغزش پیدا نہ ہوگی، جنبش پیدا نہ ہوگی. اس قدر استقامت، اس قدر رسوخ، اس قدر ثابت قدمی اور اس قدر ثبات ان کے اندر ہو، انہیں قوامین کہتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم عدل پر ہمیشہ قائم رہو. قسط کہتے ہیں عدل. کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم ہمیشہ جمے رہو عدل و انصاف. ہے کوئی اور مذہب یا کوئی قانون دنیا کا جس نے یہ تاکید کی ہو اور یہ حکم دیا ہو اپنے ماننے والوں کو؟ ہمیشہ جمے رہو. جمے رہنے کو فرمایا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن عدل و انصاف کر دیا دوسرے دن ناانصافی پہ چلے گئے، ایسا نہیں ہے. ہمیشہ جمے رہو. کس چیز پر جمے رہو؟ بالقسط، عدل و انصاف پر. شہداء للہ، گواہی دو اللہ کے لیے. عدل و انصاف بہت سی صورتوں میں اس وقت ملتا ہے جب سچی گواہی آ جائے. جھوٹی گواہی، جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں 2 روپے اور 10 روپے میں گواہیاں فروخت ہوتی ہیں، ایسی جھوٹی گواہی سے عدل و انصاف نہیں آتا. اس سے تو اور ظلم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، حتیٰ کہ پورے ملک محیط ہو جاتا ہے. شہداء للہ، گواہی دینے والے رہو اللہ کے لیے. فرمایا ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہاری ذات کے خلاف ہو. یعنی جی اول والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، اول اقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف. ہے کوئی مذہب ایسا کہ جو بات حق ہے اگرچہ وہ اپنے خلاف ہے، اگرچہ وہ اپنے والدین کے خلاف ہے، اگرچہ وہ اپنی اولاد کے خلاف ہے، اگرچہ وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہے، تم اس حق بات کی گواہی دیکھو کیسے عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا. یہ تو نہیں کہ جس مصیبت میں آج ہم اور آپ مبتلا ہیں اس راستے سے عدل و انصاف نہیں ملتا، اس سے تو ظلم اور بڑھتا ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا مقصود میرا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں بنیاد پرست ہیں اور دہشت گرد ہیں. آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ ہماری بنیاد ہے قرآن و سنت، ہماری بنیاد ہے اللہ اور اس کا رسول، ہمارے سامنے آخرت کا مواخذہ موجود ہے، ہمارا یقین اور ایمان ہے قبر کے سوالات پر، ہمارا یقین و ایمان ہے یوم حساب پر، اور ایسا یقین و ایمان ہے کہ گویا ہم اپنے تمام حالات اور معاملات وہاں دیکھ لیں گے. ایسا یقین و ایمان ہے تو جس کی بنیاد یہ ہو وہ کبھی دہشت گردی کرے گا؟ آپ انصاف کریں، وہ کبھی دہشت گردی کرے گا؟ کبھی وہ نا انصافی کرے گا؟ دہشت گردی تو بڑی چیز ہے. کبھی وہ کسی کا حق مارے گا، کسی کے اوپر ظلم کرے گا؟ جس کی یہ حال، جس کی یہ بنیاد. مگر ہے ایک طریقہ چل پڑا ہے، نعرے چل پڑے ہیں، پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اور ہمارے بھائی بھی اس کے اندر مبتلا ہو جائے. میں نے جو بنیاد بتائی آپ اس بنیاد پہ دیکھی، ہماری بنیاد قرآن و سنت ہے، اس امت کی بنیاد اللہ اور اس کا رسول ہے. کیا ان کی جانب سے کوئی ناانصافی ہو سکتی ہے؟ ناممکن. دہشت گردی تو بہت دور کی چیز ہے، ناانصافی ہی سے دہشت گردی پیدا ہوتی ہے. آپ حالات کا جائزہ لیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، جہاں بھی دہشت گردی آئی ہے ناانصافی سے آئی. عدل و انصاف دہشت گردی کا قلع قمع کرنے والے ہیں، جڑ سے نکال دینے والے ہیں. تو ہمیں فخر ہے اس پر کہ ہم بنیاد پرست ہیں، کیونکہ ہماری بنیاد اللہ اور اس کا رسول ہے، ہماری بنیاد قرآن و سنت ہے. البتہ ہم اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، ہماری تاریخ شاہد ہے اس کے اوپر کہ بنیاد پرست دہشت گرد ہوتا ہے، اس کو نہیں مانیں گے. یہ بالکل غلط ہے، آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے اور عقلوں پر پردے ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، جو بالکل غلط، بے انتہا غلط، بلکہ جھوٹ ہی نہیں بہتان. ہاں جنہوں نے ہم پر یہ الزام لگایا وہ خود دہشت گرد ہیں، کیونکہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، ان کی بنیاد ہے دنیا کا مفاد. میں بات تو کہہ رہا ہوں جلی کٹی لیکن حقیقت ہے، ان کی بنیاد ہے اپنی دنیا کا مفاد، جس طریقے سے بھی حاصل ہو جائے، گردن کاٹ کر ہو کسی کی، حق مار کر ہو، دنیا سے مٹا کر ہو، دہشت گردی کے ذریعے ہو، وہ مفاد عظیم ہے. ان کی بنیاد کوئی نہیں. جو کھیل ہمارے ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے آپ خوب جانتے ہیں، یہ مفاد پرستی ہے یا عدل و انصاف ہے؟ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن و سنت تو اس کی اجازت نہیں دیتے. اور ایک حدیث شریف شاید میں نے کبھی آپ کے سامنے سنائی تھی، حدیث تو لمبی ہے، صرف ایک ہی بات عرض کیے دیتا ہوں اس میں کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلے کرے گی، یعنی قرآن و سنت میں دیے ہوئے اصول اور احکام کے خلاف، فیصلے کرے گی، ان میں آپس میں کشت و خون ہوگا، قتل و قتال ہوگا، بدامنی ہوگی، یعنی کسی کی جان محفوظ نہ ہوگی، کسی کا مال محفوظ نہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین وہ کسی خاص ذات کے فائدے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس پوری دنیا کی انسانی آبادی کے فائدے کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کو پیش نظر رکھ کر بنائے گئے. وہ علاقائی اعتبار سے نہیں ہے، جبکہ آج کے تمام قوانین علاقائی اعتبار سے، تو ان کے اندر عدل و انصاف جب نہیں ہوگا بنائے ہوئے قوانین میں، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے افراتفری، بدامنی، قتل و غارت گری، کشت و خون ریزی، اور جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ لازمی نتیجہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حالات جو پیش آ رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کی اور اپنے اہل و عیال کی اسلامی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں. بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، مگر کیا کروں، دل جلا ہوا ہے اور عام مسلمان اس سازش کو سمجھ نہیں رہے، اس لیے میں بسا اوقات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں. اسلامی تربیت کی بنیاد جس کا ذکر میں اب تک کرتا چلا آیا ہوں چند مہینوں سے، آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں. میں نے گزشتہ جمعے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام نے جسمانی تربیت اور صحت و تندرستی کی نگہداشت اور اپنے بال بچوں کے خیال اور ان کی نگرانی کی طرف بھی توجہ دلائی تھی، پیدائش کے وقت سے لے کر جب تک وہ خود کفیل ہوں اس وقت تک کے لیے. گزشتہ جمعے میں نے اس پر عرض کر دیا تھا، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے اس بات کو کہ اپنے اہل و عیال کی ایمانی اور روحانی تربیت بھی صحیح انداز میں کی جائے. شاید آپ اس حقیقت سے واقف نہ ہوں کہ اس کے کیا طریقے ہیں، جو اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالیں گے میں ان کو عرض کر دوں گا. وقت پیدائش سے لے کر مومن مسلمان بچے کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ اذان اور اقامت کا سلسلہ جو میں نے بیان کر دیا تھا کیوں آیا، یہ جیسے ہی وہ دنیا میں آیا آتے ہی اس کے کان میں اللہ اور رسول کا نام پڑے، اس کے کان میں نماز کا نام پڑے، اور اس کے کان میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا طریقہ پہنچ جائے، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت اس کے دل میں پہنچ جائے. یہ اذان اور اقامت کے کلمات کا راز میں نے پہلے بتا دیا تھا، اب اس کو دوبارہ ذکر نہیں کروں گا. وہاں سے توجہ دی ہے قرآن کریم نے اور اسلام نے بچوں کی اسلامی اور روحانی اور ایمانی تربیت کی طرف، وہاں سے توجہ دی. تھوڑا تھوڑا میں وقت وقت سے عرض کرتا رہا ہوں، اس کا بھی اس وقت دوبارہ اعادہ نہیں کروں گا. آج تو مجھے یہ عرض کرنا ہے جو ابھی مختصر ممکن ہے، آج پورا ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ پھر دیکھوں گا. کہ جب بچہ عقل و شعور کی حد میں قدم رکھنے لگے، کچھ باتوں کا شعور پیدا ہو جائے، کچھ سے بے شعوری، جیسا کہ عموماً 4-5 سال کے بچے کے اندر ہوتا ہے، کہ کچھ باتوں کو وہ سمجھتا ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ نانا ہے، یہ نانی ہے، یہ روٹی ہے، یہ پانی ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، ان چیزوں کو وہ سمجھتا ہے تو کچھ شعور پیدا ہو گیا. لیکن اس سے زیادہ باتوں کو وہ نہیں سمجھتا، تو ابھی وہ اس میں بے شعوری کی حالت ہے. تو گویا وہ سرحد پر ہے اس عمر میں شعور اور غیر شعور کی، سمجھ اور ناسمجھی کی سرحد پر آ گیا. یہاں سے اب اسلامی تربیت شروع ہوئی. حدیث شاید میں نے پہلے بیان کی تھی کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی اولاد کو تین باتوں کا عادی بناؤ، یعنی جب وہ سن شعور کو پہنچنے لگیں تو ان کو تین باتیں دل میں ڈال دو، ذہن نشین کرا دو اور راسخ کر دو. وہ تین باتیں بھی میں نے بتائی تھی، تفصیل اس وقت عرض نہیں کروں گا. حب نبیکم، ایک تو اپنے نبی کی محبت ڈالو ان کے دلوں میں. وحب آل بیتی، دوسرے اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں راسخ کرو. طریقہ میں بتا چکا تھا کہ ان بزرگوں کے واقعات، ان کی سیرت، ان کے کارنامے اور اسلام کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو انہوں نے قربانیاں دی ان کا ذکر، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے زمانے میں تھے ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں اسلام کے اندر، یہ واقعات ان کو خود سنائے جائیں یا سنانے کا اہتمام کیا جائے. یہ کوئی مشکل نہیں، البتہ وہ شیطانی چرخہ چھوڑنا پڑے گا جس کی یہ تمام لعنتیں اور نحوستیں، ٹی بی کی بیماری کو چھوڑنا پڑے گا، یہ تمام تر نحوست اسی کی ہے. ایسا مشغول کر دیا غفلتوں میں، اللہ اور اس کے رسول کے نام سے بیزاری میں ایسا مشغول کر دیا کہ بچے کے ذہن پر اس کے علاوہ اور کوئی سوال اور کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے ذہن میں کہ شام کو جاؤں گا اور یہ دیکھوں گا اور یہ دیکھوں گا اور یہ دیکھوں گا، اور اسی سے وہ اپنے اخلاق بناتا ہے. جو دیکھتا ہے اس سے اخلاق بناتا ہے، تفصیل اس کی عرض کر چکا ہوں. اور تیسری چیز بیان فرمائی وتلاوت القرآن، کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بناؤ. کون ہے ہم میں سے، کتنے ہیں ہم میں سے اس پر عمل کرنے والے؟ قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بناؤ. پھر ایک بات اور بیان فرمائے جو اس موضوع سے متعلق نہیں، دیکھیے کس قدر اہتمام کیا ہے. اپنے بزرگ ہیں، اپنے اسلاف ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، صحابہ کرام ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں، ہم سب جانتے ہیں. واقعات ان کے تو علیحدہ رہے، نام تک ہمیں نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم. جب نام نہیں معلوم تو وہ ان کی عظمت دلوں میں کیسے آئے گی، ان سے کیسے محبت پیدا ہوگی، ان کے طریقے پر عمل کرنے کی کیسے توفیق ہوگی، صحیح راستے پر چلنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا. جب ان تمام چیزوں سے ہم نے غافل رکھا ہے. کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ خدا نہ کرے ہمارے بچے بے راہ ہو جائیں. ٹھیک ہے آخرت میں ان سے مواخذہ ہوگا جو ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے مواخذہ ہوگا ہم سے اور ماں باپ سے کہ تم نے ہماری اس امانت کو، تم نے ہمارے اس سچے موتی کو جو تمہارے پاس ہم نے دیا تھا، تم نے اس گوشے جگر کو اور لخت جگر کو کیوں تباہ و برباد کیا، اس کا جواب دو. سوال ہوگا وہاں، پہلے ہم سے سوال ہوگا، بعد میں ان سے بات پرس ہوگی. ذرا سوچئے تو صحیح، ہم آخرت بھی اپنی تباہ کرتے ہیں اس ٹی بی کی بیماری سے اور الا بلا سے، اور اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں. پاکیزہ معاشرہ اس سے پیدا نہیں ہوتا، یہ پاکیزہ معاشرے کی ضد ہے بالکل. یہ معاشرہ، یہ چیزیں جو پیدا کرتی ہیں معاشرہ، بے حیائی والا معاشرہ پیدا کرتی ہیں. بد اخلاقی والا معاشرہ پیدا کرتی ہیں، چوری چکاری والا معاشرہ پیدا کرتی ہیں، ڈاکہ اور رہزنی والا معاشرہ پیدا کرتی ہیں، قتل و غارت گری والا معاشرہ پیدا کرتی ہیں اور ظلم والا معاشرہ پیدا کرتی ہیں. آپ ذرا غور کریں ٹھنڈے دل سے، انشاءاللہ میری باتیں آپ کو بالکل صحیح نظر آئیں. ہم بچوں کی تربیت حوالے کر دیتے ہیں ٹی بی کی بیماری کے، وہ چھوٹے بچے کے جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ ان کے دل میں چلا جاتا ہے، جو کچھ سنتے ہیں دل میں چلا جاتا ہے، وہ چھوٹے بچے ان کی پرورش اسی پر ہوتی ہے. بڑے ہو کر وہ کیا کریں گے؟ آپ اچھی طرح اس حقیقت سے واقف ہیں اور ہمارے بہت سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 1968 میں ٹی بی کی بیماری ہمارے ملک میں آئی، اس سے پہلے ہمارا معاشرہ کیسا تھا اور آج کیسا. یہ چند سال جو گزرے ہیں اس سے پہلے ہمارا معاشرہ کیسا تھا اور آج کیسا. یہ از خود تو نہیں ہو گیا، اللہ تعالی محفوظ رکھے. تو فرمایا تلاوت القرآن، ایک تلاوت قرآن، ایک طریقہ تو آپ نے یہ بتا دی. ایک اور حدیث ذکر کرتا ہوں، اگرچہ وہ طویل ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو جو نصیحت فرمائی ہے اور جس طریقے سے آپ نے اس کو تعلیم دی ہے اس سے ہمیں رہنمائی ملتی، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس، حقیقی چچا کے بیٹے، یہ آپ کی وفات تک سن بلوغ تک نہیں پہنچے تھے، یعنی بچے تھے. فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا، جیسا ہوتا ہے کہ بچے بیٹھ جاتے ہیں، بڑا کہیں جا رہا ہے سواری پر بچے بھی بیٹھ گئے. تو فرمایا کہ مجھے پیچھے بٹھا لیا اور پھر مجھے نصیحت فرمائی. چچا زاد بھائی ہیں اگرچہ کم عمر ہیں، میرا مقصود تو یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت اس طرح ہونا چاہیے. فرمایا یا غلام علمتک کلمہ اعلمک کلمہ، میرے بیٹے میں چند باتیں تمہیں سکھاتا ہوں یاد رکھنا، چند باتیں تمہیں بتاتا ہوں یاد رکھنا. پھر فرمایا احفظ اللہ یحفظک، بڑا عجیب جملہ آپ نے فرمایا، ہزاروں تشریح اس کی کر دی جائیں تب بھی نہ کہا. فرمایا اللہ کا خیال رکھنا. یحفظ کا تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے. ہم نے کبھی اپنی اولاد کو اللہ کی طرف متوجہ کیا؟ آپ اپنے چچا زاد بھائی سے کہہ رہے ہیں جو بچے ہیں احفظ اللہ، اللہ کا خیال رکھنا. یحفظ کا وہ تمہارا خیال رکھے گا اور تمہاری حفاظت فرمائے. یہ بڑا عجیب جملہ ہے آپ کا، تشریح کا اس وقت موقع نہیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے جمعے پھر کروں گا اگر زندہ رہا. پھر فرمایا احفظ اللہ تجد تجا حق، یہ اس سے بھی زیادہ اچھا جملہ ہے. دوسرا جملہ فرمایا، دوسری نصیحت فرمائی، احفظ اللہ، اللہ کا خیال رکھنا، تجد تجا حق، اپنے سامنے پاؤ گے تم اللہ کو. کیا عرض کروں اس کی تشریح میں، دل تو چاہتا تھا کہ کرتا چلا جاؤں لیکن بالکل وقت ختم ہو گیا. بس اس جملے کو, ان دونوں جملوں کو آج یاد رکھیے. وہ تو چھوٹے بچے تھے, ہم بڑوں کو یہ توفیق حاصل نہیں, اس لیے کہ ہماری تربیت ان خطوط پر نہیں, اور جن کی تربیت ان خطوط پر ہوئی ہے آج بھی وہ اسی پر عمل کرتے ہیں اور دنیا میں وہ بڑے سکون سے رہتے ہیں. پہلا جملہ فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کا خیال رکھنا ہر حال میں, سونے میں, جاگنے میں, کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, پھرنے میں, بات چیت کرنے میں, عبادتوں میں, معاملات میں, اور پوری زندگی میں اللہ کا خیال رکھنا. یعنی اس نے کیا حکم دیا ہے جس پر عمل کروں اور کس چیز سے روکا ہے جس سے رک جاؤں, یہ ہے اللہ کا خیال. فرمایا یحفظ کا, محفوظ رہو گے, تمہاری حفاظت ہوگی, اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھیں گے اور ایسا نوازیں گے کہ تمہیں حیرت ہوگی کہ یہ کہاں سے نواز دیا گیا. اور دوسرا جملہ کہ احفظ اللہ تجد تجاہک, یہ بھی یاد رکھی. دو جملے ہیں اور ان دونوں جملوں کا یاد کر لینا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, ہم تو بڑی بڑی سینما کے گانوں کو یاد کرتے اور رٹتے پھرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے نونہال اس ٹی بی کی بیماری میں جو گانے آتے ہیں اسے رکھے ہوئے ہیں. یہ دو جملے کیا ہم یاد نہیں رکھ سکتے کہ احفظ اللہ یحفظ کا, احفظ اللہ تجد تجاہک, اللہ کا خیال رکھنا تمہیں تم اپنے سامنے پاؤ. کیا عجیب جملہ ہے, کسی بچے کی تربیت صرف ان دو چیزوں پر ہو جائے یقین رکھیے ولی یہ کامل بن جائے, یقین رکھیے ایسا ولی یہ کامل بنے گا کہ آپ اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوں گے. ایسا ولی یہ کامل, صرف یہ دو جملے, باقی اور بھی ہیں آگے جو انشاءاللہ عرض کروں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان طریقوں پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اولاد کے سلسلے میں بیان فرمائے ہیں پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے جن کا نام عادل ہے کہ گھریلو پریشانیاں بہت ہیں, روزگار اور نوکری کی طرف سے بھی بہت پریشانی ہے, دعا کریں ان کے لیے, اور ہم سب ہی پریشان ہیں اپنے لیے اور ان کے لیے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں. ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ آصف کی والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو اپنی مغفرت سے اور اپنی رحمت سے نوازیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر میں خصوصیت سے اور پورے ملک میں عام طریقے پر بدامنی کو دور فرمائیں اور امن و امان قائم فرمائیں. اللہ تعالی ہمارے جان و مال, عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیں, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیں, اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ڈاکوؤں سے, رہزنوں سے, چوروں سے, چکاروں سے, لٹیروں سے, اچکوں سے, قاتلوں سے, ظالموں سے محفوظ رکھیں اور اپنی مضبوط پناہ میں ہمیں لے لیں, اور اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیں, اور ایسے لوگ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں جو ملک کے حالات کو عدل و انصاف کے ساتھ چلانے والے ہوں, برحمتک یا ارحم الراحمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6378813.